الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله رب العزة جس نے ہمیں پیدا فرمایا زبردست قدرت زبردست طاقت زبردست حاکمیت زبردست بادشاہت دنیا کی جتنی قوتیں ہیں تمام قوتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قوت غالب ہے خواہ کسی بادشاہ کی ہو خواہ کسی ملک کی ہو خواہ کسی دولت کی ہو خواہ کسی شہنشاہ کی ہو چاہے چاند و سورج کی ہو زمین و آسمان کی ہو ملائکہ کی ہو یا سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی ہو ان تمام کے اوپر حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہر ایک اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر شخص اس کی طرف نیاز مند ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حاکم مطلق ہونے کی وجہ سے بے نیاز ہے انسان جب اپنا معاملہ کرتا ہے تو انسان اس معاملے کے اندر سوچتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں لیکن اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسباب وسائل ذرائع ان ذرائع اور اسباب اور وسائل اور جو میری سوچ ہے اس کے پیچھے بھی ایک سوچ کار فرما ہے میں اپنی سوچ سے اگر کوئی فیصلہ کروں گا تو وہ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ایک تدبیر انسان کرتا ہے وَمَكَرُوا وہ بھی مکر کرتے ہیں اللہ نے مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ بھی مکر کرتے ہیں وہ مکر اللہ اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ لیکن سب سے بہترین تدبیر کرنے والی ذات کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم اپنے جتنے اعمال ہیں ہمارے نماز روزہ حج زکاۃ جہاد جتنے عبادات ہیں اس کے بعد نکاح طلاق معاشرت لوگوں سے ملنا جلنا اپنے اعزاء اقربا کا حق ادا کرنا یہ جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر جس طریقے سے ہمیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مومن کے لیے لازم ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے اور غلام کا کام کیا ہے اپنے مالک سے یہ سوال نہ کرنا کہ اس کام کا حکم مجھے کیوں دیا بلکہ مالک غلام کا کام یہ ہے کہ مالک نے جس چیز کا حکم دے دیا بس اس امر کو بجا لائے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید کے لائے پوچھا اے غلام تیرا نام کیا ہے اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا مالک جس نام سے پکارے وہی نام ہے اس کا پوچھا اے غلام تو کھاتا کیا ہے فرمایا کہ اس نے کہا کہ غلاموں کا کوئی کھانا نہیں جو مالک کھلا دے میرا وہی کھانا ہے فرمایا کہ اچھا اے غلام یہ بتا کہ تو سونا کہاں پسند کہ تو کپڑے کیسے پسند کرے گا تو کہا غلاموں کا کیا کپڑا ہے جو مالک پہنا دے وہی اس کا کپڑا ہے تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں آپ کو فرمایا جا تو آزاد ہے تو وہ اور ڈر گیا اس نے کہا کہ معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی کہ مجھے آزاد بھی کر دیا پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھلا دی اللہ کی بندگی کیا ہے جو اللہ کا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا نبی پکارے تو تم فوراً لپکو اس کی طرف. کیوں؟ لما یحییکم، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے. آج ہم نے زندگی کا مقصد کچھ اور بنا لیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا کام زیادہ ہوگا تو ہماری زندگی زیادہ چلے گی. ارے کاروبار کرتے ہوئے لوگ مر گئے، بلڈنگیں بناتے ہوئے لوگ مر گئے، مال و دولت جمع کرتے ہوئے انبار لگائے مر گئے، کیا ہوا؟ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا. کس کے کام آیا؟ اولاد کے کام آیا. اسی لیے بزرگ شاعر نے کیا کہا؟ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. انسان کیا ہے؟ غافل ہے اللہ تعالیٰ سے. یہی اسی غفلت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اور جب اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ نہ ہو تو جو غالب ہو، قادر ہو، جتنی دادا نے فرمایا جو شخص جتنا بہادر اور جتنا غالب اور قادر ہوگا وہ انسان کو اتنی ڈھیل دیتا ہے. ملک کا بادشاہ ہے، اس کے ملک میں جرم ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے فلاں شخص مجرم ہے، لیکن وہ کس لیے چھوڑ دیتا ہے؟ ارے بھاگ کے جائے گا کہاں میری ملکیت سے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی مجرمین کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن کب تک؟ فرمایا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بھاگ کر میری سرزمین سے جائے گا کہاں. ورنہ اجتماعی عذاب اگر آئے نہ آئے، فرمایا انفرادی عذاب اسی وقت آ جاتا ہے جس وقت انسان گناہ کرتا ہے. انفرادی عذاب کیا ہے؟ کہ اس کا دل اسی وقت پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج دیکھیں ہر انسان کیا ہے، اس فکر کے اندر ہے کہ میں کسی طرح اطمینان کی زندگی گزاروں. یہی خواہش ہے انسان کی کہ میں مطمئن زندگی گزاروں، اطمینان والی. اطمینان والی زندگی کس کے اندر؟ مال و دولت کے اندر نہیں ہے. دادا نے ارشاد فرمایا مال و دولت میں نہیں ہے، حسن میں نہیں ہے، بادشاہت کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھی. فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو کیا ہے؟ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے. اب یاد ہر انسان اس وقت وہ عالم ہو چکا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے عمل کو کہتا ہے میں تو یاد کرتا ہوں. ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں مولانا، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم ہر سال حج بھی کرتے ہیں، ہر سال قربانی بھی کرتے ہیں، ہر مہینے میں صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہو رہی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ سارے اعمال کرنے کے بعد پھر بھی پریشانی دور نہیں ہو رہی. ایک انسان جاتا ہے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کہ ڈاکٹر صاحب میں سارا علاج کر رہا ہوں آپ کا لیکن مجھے شفا نہیں ہو رہی. ایک دفعہ دادا نے شاید واقعہ سنایا، فرمایا کہ غالب کو آم بہت پسند ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آم نہیں کھانا. تو اس نے کہا کہ اچھا، تھوڑا سا بھی نہیں، کہا ایک آم کھا لے بس کافی ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ آم کھائیں گے تو آم ہو جائیں گے، پھر آم کھانے کے بعد آم ہو جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے. تو جب دوبارہ حکیم آیا دیکھنے کے لیے تو نیچے اتنا کچرا پڑا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے اتنے سارے آم کیوں کھائے؟ کہا آپ نے ایک کہا تھا تو میں نے ایک ہی اتنا بڑا کھا لیا. میں نے کہا زیادہ چھوٹے چھوٹے اتنے زیادہ کھاؤں اور آم کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو فرمایا چھوٹا سا گناہ بھی ہوتا ہے انسان کا دل پریشان کر دیتا ہے. انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا. اے لوگوں، اے انسانوں، کیا تمہیں یہ خیال نہیں کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اگر ایک مزدور کام کر رہا ہو، زیادہ نے ارشاد فرمایا مزدور کام کر رہا ہو، اس کو یہاں کی مرمت پر لگا دیں کہ بھائی یہاں رنگ کرنا ہے، یہاں بلب لگانا ہے، فرمایا اس کے سر پر ایک شخص کو مسلط کر لیں کہ بھائی تم اس کی نگرانی کرو. تو فرمایا جتنی دیر وہ شخص اس کے سر پر مسلط رہتا ہے اتنی دیر وہ کام میں لگا رہتا ہے مستقل. فرمایا جیسے ہی وہ ہٹ جاتا ہے تو وہ پھر بیٹھ کر کے بیڑی اور سگریٹ پینے لگتے ہیں. تو فرمایا جب یہ خیال دل کے اندر راسخ ہو جائے گا, جم جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی لیے بعض بزرگان دین کی خانقاہوں کے اندر اس کا باضابطہ طور کے اوپر یعنی یہ خیال کرواتے تھے کہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے, جب یہ خیال دل کے اندر غالب ہو گیا عالم یعلم بأن اللہ یرا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پھر انسان کیا ہوتا ہے, اس کا ہر قدم سنت و شریعت کے مطابق ہوتا ہے. ایک انسان کی شادی نہ ہوئی ہو, شادی ہونے والی ہو, شادی ہوئی نہیں ہونے والی ہے, لیکن ابھی سے اس کے دل میں کیا ہے, کپڑے اچھے پہننا شروع کر دے گا, اپنا خیال رکھنا شروع کر دے گا, اپنے بال سنوارنے لگے گا. حالانکہ ابھی ہوئی نہیں, نہ بیوی نے اس کو دیکھا نہ اس نے بیوی کو دیکھا, لیکن کیوں سنوار رہا ہے کہ اس کے دل میں مستقبل کا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے سامنا کرنا ہے, اور آج وہی وقت انسان کے اوپر ہے کہ انسان بھول گیا کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے. جب میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. اگر صرف اتنی فکر لاحق ہو جائے کہ انسان یہ سوچ لے کہ جس دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا, اگر اس دن میرے رب نے مجھ سے میری عبادت کے بارے میں سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا. آج ان سب چیزوں سے ہم لوگ غافل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ کون ہے, لا الہ الا ہو کہ اس کے برابر کوئی نہیں, عالم الغیب والشہادہ, وہ علم رکھتا ہے کس کا, جو سامنے موجود ہے اس کا علم بھی ہے اور غیب کا علم بھی ہے اس کے پاس, آج کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوگا اور گزشتہ کل میں کیا ہو چکا, ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر, اس آیت مبارکہ, تین آیت مبارکہ ہیں, ان آیت مبارکہ میں اپنی صفات بیان فرمائی ہیں کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم, کہ اے انسان میں کیا ہوں, خالق بھی ہوں تیرا, مالک بھی ہوں میں تیرا, تو میرا غلام ہے. اور یسبح له ما فی السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور کیا ہے کہ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں, تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہیں. اسی لیے لکھا ہے مسلم نے اس آیت کے ذیل میں کہ ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ کبھی درخت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی پتھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو. فرمایا جس طریقے سے ہمارا ذکر ہے اسی طریقے سے ان کا بھی ذکر ہے کہ شجر حجر پتھر زمین آسمان سمندر یہاں تک کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہر ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے, لیکن انسان کو نظر نہیں آتا. جس طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب جان لینے کے لیے آتے ہیں اس زمانے کے اندر, تو علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو نظر نہیں آتے, جو اس کے آس پاس بیٹھا ہے اس کو نظر نہیں آئے گا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے گا آ گئے یا نہیں آئے, لیکن جس شخص پر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرتا وقت جب انسان کا آخری وقت ہو تو اس کو کلمہ توحید کی تلقین کرے, کلمہ توحید پڑھوائے نہیں زبردستی. اب ایک نئی بدعت شروع ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد, پہلے اس کو بیان کر دوں پھر اس کو بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت اس کو تلقین کرنی چاہیے. تلقین کا مطلب کیا ہے, اس کے قریب بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور یہ تلقین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس لیے کہ جب اس کے کان میں جب یہ کلمہ پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نکل جائے, اور یہ کلمہ اگر نکل گیا تو پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو تو وہ شخص دخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. لیکن فرمایا اس کی تلقین مت کرو کہ پڑھ پڑھ اس کو پڑھ اس کو پڑھ اس کو، کیونکہ اس وقت جس عالم سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اگر اس تکلیف کے اندر اس نے کلمہ پڑھا، مثلاً صبح کے وقت کلمہ پڑھا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کلمہ پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، تلاوت کی، اس کے بعد آ کے لیٹ گیا، طبیعت خراب ہوئی، اس کو لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ خود جانتا ہے، سامنے والے کو احساس نہیں ہے. جس کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسرا جو لگوانے والا ہوتا ہے وہ ہمت دلا رہا ہوتا ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی سوئی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، ذرا تو ہی ہاتھ آگے کر دے، اتنی دیر سوئی لگ رہی ہے تو ہی ہاتھ آگے کر دے، کیوں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جس کے اوپر یہ عالم آتا ہے، بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہو جائے، یہ جو جگہ خالی ہے پہلے اس کو پر کر لیں. تھوڑا سا یہ جو جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا، تھوڑا سا ہلنے میں برکت ہے. پنکھے بھی اب آہستہ آہستہ سردی آئی ہے. تو اس وقت اس کو تکلیف کا جو احساس ہے، دادا نے ارشاد فرمایا، فرمایا اگر اس کو تلقین کرو گے کلمہ پڑھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمے کی جگہ اس کی زبان سے کوئی اور لفظ نکل جائے. حالانکہ ایک شخص ہے، اس نے صبح کلمہ پڑھا اور شام تک کوئی کفریہ کلمہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت کے اندر گیا. صبح پڑھا کلمہ، لیکن یا رات کو سوتے وقت پڑھا، بستر کے اوپر گیا کلمہ طیبہ پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، دعا پڑھی، سو گیا، رات کو انتقال ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ کلمے کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا، کلمے کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا. لیکن اگر تلقین کی کہ پڑھ پڑھ، تو اس تکلیف کی حالت میں اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جا میں نہیں پڑھتا، تو جتنا پڑھا ہوا ہے زندگی کا سب بیکار ہو گیا. لوگ اپنی طرف سے محبت کرتے ہیں، اظہار محبت ہے دوستو. محبت جب تک تابع شریعت ہوتی ہے محبت رہتی ہے، اور اگر تابع شریعت حدود شریعت سے نکل جائے تو وہ محبت نہیں، وہ بدعت بن جاتی ہے. آئی لوگ محبت کے اندر کیا کیا کر رہے ہیں کہ قبر جب مردہ دفنا دیا، اور اس کا استدلال کہاں سے کر رہے ہیں؟ حدیث پاک سے، کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو اس کو چھوڑ کر سب لوگ نہ چلے جائیں، بلکہ اس کے جو عزیز ہیں قریبی وہ کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرے رہیں اور کچھ دیر وہاں خاموشی سے تلاوت کرتے رہیں. کیوں؟ کہ وہ حساب و کتاب کا وقت ہے. جتنی دیر وہ تلاوت، کیونکہ جب سب ہٹ جاتے ہیں تو حساب و کتاب کا وقت ہوتا ہے، اور مردہ وہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے جو آوازیں باہر جا رہی ہیں. اگر سب چلی گئی تو اس کا دل گھبرانے لگتا ہے. اگر ایک انسان بچے کا امتحانی سوالات کا پرچہ ہو اور اجازت دے دی جائے کہ ماں باپ بہن بھائی اس کے ساتھ کمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن کیا ہو پھر اچانک کہہ دیا جائے کہ سب نکل جائے، لیکن باپ ضد کر جائے کہ میں نہیں نکلوں گا، تو بچہ کیا کہتا ہے کہ ابا آپ کا شکریہ کہ آپ نہیں نکلے، آپ کے رہنے سے میرا دل بڑھ گیا، یاد تو مجھے سب کچھ تھا لیکن آپ کے رہنے سے میرا دل بڑھ گیا کہ میں نے پرچہ اچھا لکھا. تو جو قریبی ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑا رہے وہاں پر، کچھ دیر تلاوت کر لے، تلاوت کے بعد خاموشی سے چلا جائے. لیکن آپ لوگوں نے اس میں کیا اضافہ کر لیا کہ ارے فلاں ابن فلاں تو یہ کلمہ پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھواتے ہیں قبر کے اوپر کھڑے، خود باہر کھڑا ہے، اندر والے کو پڑھوا رہا. ارے جو باہر تیرے ساتھ کھڑے ان کو پڑھوا تو کام ہے، جو باہر زندہ موجود ہے ان کو تو پڑھوا نہیں سکا، جو قبر میں موجود ہے اس کو پڑھوا رہا ہے. کیوں؟ محبت، محبت تابع شریعت نہیں رہی، اب بدعت بن گئی. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کہیں بھی یہ سنت نہیں ملتی، کہیں بھی یہ طریقہ نہیں ملتا. تو محبت جب تابع شریعت ہوگی تو محبت ہوگی، اور اگر تابع شریعت نہ ہو تو بدعت ہوگی. آسان سا وہ اصول یہ ہوا ہے نقطہ، کہ محبت اتنی کرے کہ جو تابع شریعت رہے. اگر شریعت کی حدود سے نکل گئی تو یہی بدعت ہے. بدعت کس چیز کا نام ہے؟ بدعت اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے مالک سے محبت کرنا. اپنی مرضی سے تو جانور بھی محبت کر رہا ہے, اپنی مرضی سے تو جانور بھی محبت کرتا ہے, لیکن انسان اور انسان کی محبت کیا کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس طرح چاہتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں. اگر ایک انسان ہے اس کو اپنے والدین سے پیار ہے, والدین ضعیف ہو گئے, اب والدین کا مطالبہ اس سے کیا ہے کہ بیٹا آج ہمیں کھچڑی کھلا دے, لیکن اس کی محبت کیا کہتی ہے, یار کھچڑی تو بہت سستی ہے. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے, کھچڑی تو بہت سستی ہے, یہ تو 20-50 روپے کے اندر پک جائے گی, آج میں والدین کو جو ہے پائے کھلاتا ہوں لا کر کے. تو والدین کھائیں گے؟ وہ کہیں گے بیٹا تجھ سے 50 روپے کی چیز مانگی تھی, تو 200 روپے خرچ کر کے اتنی محنت کر کے پکا کر کے لایا ہے, لیکن ہم نہیں کھا سکتے. تو محبت کا معنی کیا ہے؟ محبوب کی طبیعت کے مطابق اس سے محبت کرے, اور اگر اس کے خلاف کرے گا یہی بدعت ہے. ہمارا اور جو اہل بریلویت ہیں ان کے خلاف کیا ہے, درود پڑھنا ہمارے یہاں بھی جائز ہے. ہمارے علماء, ہمارے اکابرین درود شریف کی ایک تسبیح لازمی بتاتے ہیں, ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفار کی, اور ایک تسبیح اللہ کے نام کی. لیکن فرمایا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے پڑھا اس طریقے سے پڑھو. یہ نہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اگر یہ صورت مستحب ہوتی, اللہ کو پسندیدہ ہوتی, تو اللہ تعالیٰ قاضی کے اندر درود پڑھنے کا حکم کیوں دیتے؟ درود شریف کب پڑھا جاتا ہے نماز میں؟ بولو بھائی, التحیات کے اندر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کر کے؟ تو پھر کہاں سے کھڑے ہو کر کے پڑھو؟ پھر اس کے بعد کھانے کمانے کے طریقے جب بن جاتے ہیں, جب دین کھانے کمانے کی چیز بن جائے تو پھر کیا کہتے ہیں, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ موجود ہیں. جو شخص وہاں جاتا ہے اور صلوات و سلام پیش کرتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں, اور جو شخص یہاں سے بیٹھ کر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود لے جا کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ سوچ کر کے پڑھنا کہ جس مجلس کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت کتنی جگہ موجود ہوں گے؟ اسی شہر کراچی میں کتنی مساجد ہیں جہاں ایک ہی مراقبے سے جو ہے درود شریف پڑھا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کتنی جگہ جا سکتا ہے؟ ایک وقت میں ایک جگہ, ایک وقت کے اندر ایک جگہ, دو دوسری جگہ نہیں جا سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پہنچ جائیں گے دو جگہ؟ تو یہ چیز ہے کہ اپنی محبت تو بے شک سب کے اندر ہے, جتنے ہیں سب کے اندر ہے, لیکن کسی نے محبت کو تابع شریعت کیا ہے تو وہی محبت محبت بن گئی ہے, اور کسی نے اسی محبت کو تابع شریعت نہیں کیا, اب وہی محبت کیا ہے, بدعت بن گئی ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین نے معاملہ محبت کے اندر ہمیشہ درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو. بھائی اگر ایک مین ہائی وے چل رہی ہے, آپ کو حیدرآباد جانا ہے, جو درمیان میں جو چلتا ہے وہی سلامتی کے اندر ہے, اور جو بہت زیادہ اسپیڈ سے اس طرف سیدھے راستے نکلنے کی کوشش کرے وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے, اور جو بہت زیادہ الٹے ہاتھ پر ہو وہ بھی کچے کے اندر اتر کر مرتا ہے. درمیانہ راستہ کیا ہے کہ درمیان کے اندر چلو. تو دین ایمان اور دین اسلام کے اوپر کیا ہے, متوسط درمیان کا راستہ اختیار کرے. تو جو میں نے آیت پڑھی تھی, ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں پکارا جائے اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے, لما یحییکم, تو وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حیات ہے، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی پوشیدہ ہے، اس سے منہ مت چراؤ. اگر کوئی عمل بتایا جاتا ہے، کوئی سنت طریقہ بتلایا جاتا ہے، انسان کو اگر عمل نہیں کرنا تو دل میں یہ اس کا انکار نہ کرے، اگر انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں، ارے نماز ہم کیوں پڑھیں، نماز ہم کیوں پڑھیں، قربانی ہم کیوں کریں. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی، آپ کے گھر میں اتنے فرض ہیں، آپ قربانی میں صرف ایک بکرا کر رہے ہیں. تو کیا میرے پاس فریج ہی اتنا ہے، میں کیا کروں؟ تو قربانی کا مقصد کیا بنا؟ کہ جتنا بڑا فریج ہے اتنی بڑی قربانی ہے، تاکہ گوشت ضائع نہ. قربانی کا مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی کتنی قربانیاں کی، سو سو اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نحر کیے. جب تھک گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی اور حضرت علی نے نحر کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ سنت اور شریعت کے جو طریقے ہیں، یہ عقل سے نہیں ہے، یہ محبت سے، کہ انسان کو جتنی محبت ہوتی ہے اسی محبت سے عمل کرتا ہے. اور جب محبت نہیں رہتی تو پھر عقیدت بھی نہیں رہتی، اور جب عقیدت نہیں رہتی تو پھر دل سے اسلام نکل جاتا ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. بھائی داڑھی نہیں رکھنی مت رکھو، لیکن اس کا مذاق مت اڑاؤ. اگر مذاق اڑایا تو شاعر اسلام کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے فرمایا میں بے نیاز ہوں، جس کا دل چاہے ایمان لائے، فمن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے انکار کرے. میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا. ذرا قرآن اور سنت اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو. جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یہ قرآن، یہ کام اس قرآن کریم میں موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس کو سر آنکھوں پر رکھو، اگر موجود نہیں ہے تو اس کو حدیث میں تلاش کرو، اگر حدیث میں بھی نہیں ملتا تو سلف صالحین کی زندگی میں تلاش کرو، اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اس کے اوپر ڈٹے مت رہو. آج کیوں مسلمان پریشان ہے؟ کہ جو قرآن و سنت، جب خلافت قائم تھی تو اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا وہ ہر کام کے اندر صرف دو چیزوں کی اتباع کرتا تھا. نمبر ایک، کہ جو عمل وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ عمل قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو وہ قرآن سے لے لیتا تھا. نمبر دو، اگر قرآن کے اندر نہیں ملتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو اس سے لے لیتا تھا. تو خلافت کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جیسا بھی ہو، ہر انسان امن اور چین و سکون سے گھر کے اندر سوتا تھا. آج یہ جمہوریت کا تحفہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر پریشان ہے. آج دیکھیں بادشاہ ہے، صدر مملکت ہے، وہ بھی اپنے گھر کی چار دیواری کے اوپر باڑ لگا کے اندر چھپ کر کے بیٹھا ہے. کیوں بھائی؟ تجھے تو اللہ ساری پورے ملک کا نظام تو چلا رہا ہے، اگر تجھ سے لوگ محبت نہیں کریں گے تو نظام کس طریقے سے چلے گا؟ نظام چلانے کے لیے محبت رکھنی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوما کرتے تھے اکیلے، رات کو خود چوکیداری اور پہرے داری کرتے تھے. یہ ہے اسلام کا نظام خلافت، خود پہرے داری کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ وقت آیا قیصر و کسریٰ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قبرستان میں سو رہے تھے. آ کر کے پوچھا اس وقت نے کہ تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ یہاں کی آنکھیں بند ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے قبرستان میں سو رہے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دادا نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ وقت وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لنگی باندھے ہوئے سر کے نیچے پتھر رکھ کر ایک شخص سو رہا ہے، ایک شخص پتھر رکھ کر کے سو رہا ہے، لیکن وہ دونوں نے آپس میں کیا بات چیت کی؟ انہوں نے کہا آج تک ہم دنیا کے اتنے سلاطین سے ملے لیکن کسی کے چہرے پر اتنی ہیبت نہیں کی جتنا یہ لنگی پہن کر سونے والے کے چہرے کے اوپر ہیبت ہے، کہ ہم وہ سو رہا ہے اور ہم کھڑے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کانپ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ دین اسلام کی ہیبت تھی. اسلام کی وجہ سے آج مسلمانوں کی عزت جو دوسرے ممالک کے اندر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پکے مسلمان نہیں ہیں. ورنہ پکا مسلمان اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر قدم رکھے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان اگر کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا تھا تو اس ملک کا حکمران یہ اعلان کرتا تھا کہ اس مسلمان کی حفاظت کی جائے، اگر اس کو کہیں کچھ ہو گیا تو ایسا نہ ہو سارا عالم اسلام ہم پر امڑ آئے، سارا عالم اسلام ہم پر الٹ آئے. اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی کافر مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے حکمران تمام مسلمانوں کو اس کی حفاظت کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ کہیں اس کو اگر کچھ ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف دو ہی وجہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. کہ جتنے حاکم جتنے حکمران ہیں، حب الدنیا نمبر ایک، ان کے اندر دنیا کی محبت ایسی بڑی ہے کہ عوام گئی ڈوب گئی لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا مال جتنا ہے وہ محفوظ رہے، کسی کی طرح چاہے جھوٹ بول کر حکومت کرنی پڑے کر لیں گے لیکن ہمارا مال محفوظ رہے. وہ کراہیت الموت، اور موت سے ان کو، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ موت سے ان کے دلوں کے اندر، جس شخص کے دل میں موت کا خوف نہ ہو اس سے پوچھو زندگی کا مطلب. اور جب موت کا خوف دل کے اندر ہوگا کہ یار اب موت نہ آ جائے، اب موت نہ آ جائے، اب موت نہ آ جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے، تو پھر جب موت آتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور جب موت کا انتظار کر رہا ہو، کیونکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تحفہ کیا ہے؟ لیکن کہیں گے یار یہ کیسا تحفہ ہے کہ موت، مولانا اس سے تو فطری طور پر ڈر لگتا ہے، موت کا نام سن کر ویسے ہی خوف آتا ہے. جب حب الدنیا، جب دنیا کی محبت ہوگی. ابھی میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے، جب یہ جمہوریت کا تحفہ ہے، اسلامی نظام نہ ہونے کا تحفہ یہ کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک شخص نے اقرار کیا ہے کہ میں نے 48 عورتوں کے ساتھ زنا کیا قبر میں گھس کر کے. پاپوش نگر کے قبرستان سے پکڑا گیا وہ شخص. کیا کرا کیا ہے؟ 48 مردہ عورتوں سے اس نے زنا کیا ہے. کس لیے؟ خلافت کا نظام نہیں ہے. اگر خلافت کا نظام ہوتا اسی 3 دن کے اندر اس کا سر قلم ہو جاتا اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آج اس کے لیے سزا کیا ہے؟ صرف 1 سال کی سزا ہے. یہ ہے نظام. جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک امن و سکون کا خواب بھی مسلمان نہیں دیکھے. آج ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ ہر انسان جمہوریت کے دفاع کی بات کر رہا ہے. جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ بولے بھائی، آدھے لوگ بول رہے ہیں آدھے سو رہے ہیں. اگر آپ نے سونا ہے تو میں بھی گھر جا کے سو جاتا ہوں، پھر جب وقت ہوگا اذان ہوگی تو میں بھی آ جاؤں گا، آپ لوگ بھی آ جائیے گا. کیا ملا جمہوریت سے؟ بولو بھائی. نہیں ایسے نہیں ہے، کچھ بھی آواز نہیں آ رہی. یہ تو 5% لوگ بھی نہیں بول رہے. کیا ملا ہے سوائے ذلت، سوائے رسوائی؟ پہلے کیا تھا؟ بجلی تھی، آج بجلی نہیں ہے. پہلے پانی تھا، آج پانی نہیں ہے. پہلے کچھ سکون تھا، آج سکون نہیں ہے. پہلے پاکستان کی کرنسی کی کچھ ویلیو تھی، آج بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا، اب افغانستان جیسا ملک ہم سے آگے چلا گیا. کس لیے؟ یہ تھی جمہوریت کی وجہ سے. دنیا کے اندر دو نظام آئے، سوشلزم اور کمیونزم. یہ دونوں اسلام کے مقابلے کے لیے بنائے گئے کہ اسلام سے ٹکر لی جائے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نیست و نابود کر دیا. پہلا عروج وہ نظام لایا تھا جس کا نام تھا کمیونزم، کہ کمیونسٹ نظام، کہ اللہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اللہ کا کیا ہے؟ روسیوں نے کہا یہاں تک کہا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک جنازہ نکالا اور قبر میں لے جا کر دفن کرنے کے بعد کیا کہا, ہم نے اللہ کو دفن کر دیا. آج کے بعد دنیا میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, پہنچو پٹھانوں کے دیش میں, کیونکہ پٹھان جو ہے عقل کم ہوتی ہے, تو جس میں عقل کم ہوگی وہ لڑنے میں زیادہ بہادر ہوگا, اور جس میں جتنی زیادہ عقل ہوگی وہ لڑنے میں اتنا بزدل ہوگا, اور جو جتنا زیادہ انگریزی پڑھا لکھا ہوگا وہ لڑنے پڑنے سے ڈرے گا. جی لڑنا تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو خلاف طبیعت ہے. تشدد شدت پسندی اسلام میں کیا ہے؟ تو جو امریکہ کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کے اندر شدت پسندی کہاں سے آئی؟ کل افغانستان میں بمباری کی, 8-7 بچے اور ایک عورت شہید ہوئے, یہ شدت پسندی کہاں سے آئی؟ وہاں سے آئی ہے. شدت پسندی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر تو کیا ہے, رحماء بینہم, صحابہ کی صفت کیا بیان فرمائی جا رہی ہے, محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ اشداء علی الکفار, اور رحماء بینہم, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کی صفت دو ہے, کیا ہے, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں کیا ہے, جب ملتے ہیں تو ایک جان ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر بچھے جاتے ہیں. ایک شہید زخمی پڑے ہوئے ہیں, ایک صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا, فرمایا پانی چاہیے. وہ جب وہ پانی لے کر کے آتے ہیں تو برابر سے آواز آتی ہے پانی, وہ صحابی کیا کہتا ہے, مجھے پانی نہیں, پہلے برابر والے کو پانی پلا دے. وہ جب برابر میں پہنچتا ہے صحابی پانی لے کر کے, تو تیسری سے آواز آتی ہے کہ پانی, تو وہ صحابی کیا کہتا ہے, مجھے نہیں, میرے مسلمان بھائی کو پانی پلا دے. وہ جب تیسرے تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہ ختم ہو چکا, اس کو پانی پلاتا ہے. پانی پلانے کے بعد جب پہلے کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ دنیا سے جا چکا. یہ تھا اسلامی نظام. رحماء بینہم کی مثال صحابہ تھے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار صحابہ کا حال کیا تھا کہ جب کفار کو دیکھتے تھے تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھا ہے زندگی کے اندر کہ حضرت نے فرمایا کہ میں دیوبند کیوں گیا, فرمایا مجھ سے دہلی کے اندر کفر کی شان اور شوکت نہیں برداشت ہوتی تھی, اس لیے میں دیوبند چلا گیا کہ ایسے گاؤں میں چلا جاؤں نہ جہاں کفر ہوگا نہ جہاں اس کی شان و شوکت ہوگی. تب تھے وہ مسلمان اور ان کا نام عزت سے لیا جاتا تھا, اور ایک آج ہم ہے کہ ہمارا مسلمان, ہمارا نام کس سے لیا جاتا ہے, کہتے ہیں ارے یہ ایسی جانور, چلو چھوڑو, جتنے چاہے اٹھا کر کے لے جاؤ, یہاں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں. افسوس کی بات تو یہ کہ مرد کو لے گیا تو چلو مردانگی ہے, مسلمان خود اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اٹھا کر کے چند ڈالروں کے عوض کفار کے حوالے کر دیتا ہے کہ لے جاؤ اس کو, لے جا کر کے جیل میں ڈال دو, اور کفار اس کو کتنے 80 سال قید کی سزا سناتے ہیں. آج ایک عافیہ صدیقی قید نہیں ہے, آج ہزاروں مسلمان عورتیں کفار کی قید کے اندر ہیں اور جو مسلمانوں کو پکار رہی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان نے آج کیا کیا ہے کہ شدت پسندی کا نعرہ سمجھ کر اس نے جہاد سے اپنے رخ کو موڑ لیا. اس نے سمجھا جہاد اگر کروں گا تو لوگ مجھے کیا تاڑا دیں گے. ارے تو شدت پسند ہے, شدت پسند ہم کہاں سے آ گئے, اتنا بڑا مجمع ہے کس کے پاس بندوق ہے, بولو بھائی, کسی نے جیب میں نافے میں رکھی ہو, ہاں وہ اسلحہ اٹھا کر عام گھوم رہے ہیں تو وہ امن کے محافظ ہیں, اور ہم اپنا اسلحہ جو ہمارا زیور تھا, اللہ نے کیا فرمایا, میں نے وہ نبی تمہارے اندر مبعوث کیا جو جنگجو نبی ہے. صحابہ کیا فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہادر اور جری ہم نے کسی کو میدان جہاد کے اندر نہیں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ نے قوت بھی ایسی عطا فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے کہ حضرت عمر اسلام کے لیے آئے,
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت عمر کو یہاں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا. حضرت عمر کیا خود فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا بہادر گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا. اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی اور ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زندگی کے اندر دوسرے امور نہ ہوتے تو کوئی غزوہ ایسا نہ ہوتا جس کے اندر میں شریک نہ ہوتا. 18 غزوات میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی. آج مسلمان کیا کہتا ہے, نہیں مولانا اگر لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا, لوگ شدت پسندی کا ہمارے اوپر الزام لگ جائے گا, لہذا جو ہے صلح پسندی سے کام لینا چاہیے. صلح پسندی, جب سے مسلمان صلح پسندی کے اوپر آیا کفار ہمارے اوپر غالب آ گئے. جب صحابہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے تھے تو کفار کیا کرتا تھا, اس وقت کفار کی ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. آج کفر کی ہمت کیسے ہوئی کہ آج دو چیزیں مسلمانوں سے نکل گئیں. بھائی جو بچے ہیں ان کو چپ کرا دیں, اولاً تو مسجد کے اندر بچوں کو حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے, مساجد کو دو لوگوں سے پاک رکھو, ایک بچوں سے اور ایک مجنون اور پاگل سے. لیکن اگر لائے والدین کس نیت سے کہ چلو کوئی بات, تو پھر ان کو پیار سے بٹھا کر کے اپنے ساتھ سمجھا, شور نہ کرنے دیں. لہٰذا جن کے ساتھ بچے ہیں وہ اس کو خاموش کرا دیں, کیونکہ ہمارے دلوں سے اب ماں باپ وہ تربیت رکھنے ہی نہیں چاہتے. آج کل اصل دیکھیں اسکول کیا کھلے ہوئے کہ 3 سال کا بچہ ہے اس کو بھی داخل کر لیتے ہیں, اور ماں باپ بھی عجیب ہیں داخل کرا کے بھی آ جاتے ہیں. کس لیے, چلو 6 گھنٹے تو جان چھوٹی رہے گی اسکول والے سنبھالے. میں 13 بچہ ہے اسکول والا کیسے سنبھالے گا, جو محبت ماں دے سکتی ہے وہ اسکول دے سکتا ہے. بس چلو ہاں ٹھیک, کس لیے, ارے اس کو ایڈمیشن کراؤ, محلے میں گھومتا پھرتا ہے. ہمارے یہاں مدرسے کے اندر 6 سال کی عمر ہونا لازمی ہے, کم سے کم اس کو پیشاب پخانے کا تو بتاؤ. جب 3 سال کی عمر سے بچے کو نکال کر کے دے دیے اسکول والوں کے ہاتھ میں, صبح سے شام تک وہ ان کے ہاتھ میں, پیمپر وہ بدل رہے ہیں, پیشاب پخانا وہ کرا رہے ہیں, تو ماں باپ یہ توقع رکھتے ہیں جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ہماری خدمت کرے گا. ارے آرام سے رہو, جب تم نے بچپن میں اس کی خدمت نہیں کی وہ بڑا ہو کر کیوں خدمت کرے گا. پھر جب جوتے کھاتے ہیں تو پھر آتے ہیں حضرت اولاد نا فرمان ہے, اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیجیے. تعویذ نہیں, علامہ شبلی نعمانی رحمتہ اللہ علیہ کے بھانجے تھے نعمانی صاحب, ان کے پاس ایک صاحب آئے کہا حضرت میں نے اپنی اولاد کو انگلینڈ بھیجا, انگلینڈ سے پڑھایا, آج جب وہ پڑھ کر کے واپس آیا, انگلینڈ سے پڑھ کر واپس آیا تو آج اس نے شادی کر لی, اور شادی کرنے کے بعد مجھے کیا کہتا ہے کہ ابا اگر رہنا ہے تو باہر جو ملازم ہے دروازے پہ چوکیدار اس کا کمرہ خالی ہے, میری بیوی آپ کو رکھنا گوارا نہیں کرتی, اگر آپ کو رہنا ہے تو اس کے اندر رہیں, خدا کے لیے میرے ساتھ چلے اور میرے بچے کو ماں باپ کے حقوق بتلائیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے. تو نعمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا, بہادر بھی بہت تھے اور فوری جواب دینے والے تھے, تو فوری جواب دیا. کیا تو نے کبھی اس کو ان کو اللہ کے حقوق سکھائے تھے, کیا ان کو تو نے کبھی اللہ کے حقوق سکھائے تھے. بھائی وہ چپ ہو گیا, سمجھ گئے وہ کہ یہ کیا ہے, مکافات عمل ہے, کہ جیسا میں نے کیا ہے. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے, انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. او ہو ماشاء اللہ, اب تو جب وہاں سے آئے گا تو آپ کا سر اور پاؤں دوڑائے گا. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے والد کے نور نظر صرف ایک ہی بچہ تھا, اور وہ کون تھا, حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ حضرت مدرسے میں پڑھتے تھے اور حضرت کے جتنے بھائی تھے کوئی وکیل بنا کوئی ڈاکٹر بنا, تو حضرت کے والد خود انگریزوں کے زمانے میں وکیل تھے, تو جب آتے تھے اور آواز دیتے تھے کہ بھائی مجھے پانی پلا دو, تو دوسرے بھائی ملازمین کو آواز دیتے تھے کہ جا کر کے ابا کو پانی لا کر کے پانی پلا دو, اور حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں ہوتا تھا تو میں بھاگ کر کے جاتا تھا, پانی لا کر کے پلاتا تھا, ابا کے موزے اتارتا تھا, جوتے اتارتا تھا, ان کو ایک طرف رکھتا تھا. تو پھر ابا آخری عمر میں روتے وقت کہتے تھے ان کو جو میں نے پڑھایا ضائع کیا, اور تجھے جو میں نے پڑھایا وہ آج کام آ رہا. کیونکہ دین سکھلاتا ہے کہ ماں باپ کی محبت کیا ہے, ماں باپ کا حق کیا ہے, ماں باپ نے کس مشکل سے تجھے پالا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیونکہ ہم کیا ادا کریں گے والدین کا احسان؟ ارے اللہ تعالیٰ کا احسان تو دور کی بات ہے, ماں باپ کا احسان نہیں ادا کر سکتا انسان. اگر یہ شخص کہتا ہے تو نے ماں باپ کا احسان ادا کر دیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے ماں باپ کا احسان کون چکا سکتا ہے؟ صرف ماں کے دودھ کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. کہ اللہ نے کیا فرمایا, ولا تنهرهما, کبھی ان کو جھڑکنا مت. کیونکہ کیا ہوتا ہے, بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے, ضعیف ہو جاتا ہے. دادا نے ایک واقعہ سنایا تھا, فرمایا کہ ایک ہندو بنیا تھا, وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنا حساب بنا رہا تھا. تو اس کا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے بچے نے پوچھا دیوار کے اوپر کہ بابا یہ کیا بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا کوا. پھر وہ حساب لکھنے لگا. تھوڑی دیر بعد پھر بچے نے پوچھا کہ بابا یہ کیا بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا کوا. یہاں تک کہ اس نے 90 دفعہ 99 دفعہ پوچھا, اور باپ نے ہر دفعہ اس کو یہی بتایا کہ کوا ہے. جب باپ ضعیف ہو گیا اور بیٹا جوان ہو گیا تو باپ نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا کوا بیٹھا ہے, بابا کوا بیٹھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ امتحان لے رہا تھا, اس نے پھر پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ بابا یہ کوا بیٹھا ہے. چپ ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا بابا کیا میں کوئی کام ہی نہ کروں, صرف آپ کو یہی بتا دا رہوں کہ یہ کوا بیٹھا ہے. اس نے کہا منشی وہ رجسٹر لیا جب یہ چھوٹا تھا, جب وہ رجسٹر لایا تو اس نے کہا بیٹا گن, تو نے مجھ سے بچپن میں 99 دفعہ پوچھا تھا کہ بابا یہ کیا چیز ہے, تو میں نے تجھے 99 دفعہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے, آج میں نے 3 دفعہ پوچھ لی ہے تو غصہ ہو گیا. ولا تقل لهما اف ولا, کبھی ان کو اف بھی مت کرو اگرچہ وہ غلط ہے, کیونکہ بڑھاپا اور بچپنا دونوں برابر ہیں. بڑھاپا اور بچپنا دونوں برابر ہیں. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بچپن بچوں والی حرکتیں آ جاتی ہیں, تو کبھی ان کو اف بھی مت کرو. ولا تنہرهما, اور کبھی جھڑکو بھی مت. وقل لهما قولا کریما, اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرم گوئی سے بات کرو. یہ حکم کیا کون دے رہا ہے؟ قرآن کریم دے رہا ہے. تو آج جو ہم پر مسلط ہیں انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہے؟ وہ ایک کو دیا گیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے, وہ قولو اللہ واحد اس کو نہیں آ رہی تھی, تو آخر اس نے کیا کیا, قرآن کو رکھا دے دیا اعوذ باللہ. تو جس کو, تو پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ جاتے ہیں قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھنے, وہاں کیا پڑھتے ہوں گے؟ آتا سوچنے کی بات ہے. ایک شخص کو بسم اللہ نہیں آتی, سورہ اخلاص نہیں آتی, اور اس کو دکھا رہے ہیں اخبار کے اندر کہ وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. آدھا گھنٹہ اس نے فاتحہ پڑھی, وہ آدھا گھنٹے میں تو نے کیا فاتحہ پڑھی؟ اگر وہ زندہ ہو جائے واللہ قبر سے نکل کر اتنے جوتے مارے اس کو, اس کا تو ظالم ہاتھ اٹھا کر اپنا حساب کر رہا ہے, تو دنیا سمجھ رہی ہے تو فاتحہ پڑھ رہا ہے کیا؟ جب تک ہمارا ذہنیت یورپ, اہل یورپ سے مغلوب ہے, اہل یورپ سے ذہنیت جب تک مغلوب ہے اس وقت تک مغلوب ہے. جس دن یہ مغلوبیت ختم ہو گئی پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی آزادی عطا فرماتے ہیں. افغانستان کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ صرف اسی مغلوبیت کو نہیں لیا طالبان نے, صرف مغلوبیت کو نہیں لیا, قلیل تعداد کے اندر, تعداد کتنی تھی؟ قلیل تعداد, نہ کچھ، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ سونے کے لیے کوئی جگہ، نہ اوڑھنے کے لیے کچھ، نہ بچھانے کے لیے کچھ۔ لیکن آج 11 سال صبر کرنے کے بعد، دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں راستہ دے دو نکلنے کا، وہ کہتے ہیں راستہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے مقابلے کے اندر ذہنی طور پر ہم ان سے مغلوب ہو گئے، تو آج ہمارے یہاں کیا ہوا؟ اس مغلوبیت کا نتیجہ یا کیا نکلا کہ آج فحاشی عام ہو گئی، رویانی عام ہو گئی، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، بدکاریاں عام ہو گئی، کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو ملک کے لوگ ہوں گے، جیسا وہ معاشرہ لے کر کے آئیں گے ویسا ہی نظام عام ہوگا۔ آج گھروں میں زنا ہو رہا ہے، بہن بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے۔ واقعہ پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ بہن خود آئی، اس نے آ کر کے میری والدہ کو بتایا کہ میرا بھائی مجھ سے زنا کرتا ہے، اور میں جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہوں کہ چھپنے کی جگہ مل جائے، اگر وہ مجھے سامنے دیکھ لیتا ہے تو زبردستی زنا کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اہل یورپ کے یہاں سے آیا۔ کیوں؟ ماں باپ کیا ان کی کوئی تمیز نہیں ہے، بہن بھائی ان کی محبت کیا ہوتی ہے، اسلام نے بہن کا رتبہ کیا رکھا ہے، اس کی کوئی ان کے یہاں وقت نہیں ہے۔ ان کے یہاں سب اولئک کل انعام، اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، یہ سب کیا ہے؟ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں جانور سے بدتر ہے؟ اس لیے کہ جانور کا قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن ان سے میں حساب و کتاب لوں گا، اور ایک ایک چیز کا حساب لوں گا، اور پھر ان کے بارے میں خالدین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آج ہمارے مرد، ہماری عورتیں سب ان سے مغلوب ہو گئے۔ آج عورتیں ان جیسا فیشن، ان جیسا لباس، ان جیسی چال، ان جیسی چلن، وہ چلنے اس کی پیروی کر رہی ہیں، مرد اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جیسے معاشرے کی پیروی کرے گا ویسا ہی اثر آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا دوستوں کہ آم کی گٹھلی، نیم کی گٹھلی لگا کر اور اس سے دعا کرو کہ اللہ اس سے تو آم پیدا فرما دے، اگر قطب بھی دعا کرے گا تو آم پیدا ہوگا؟ بڑے سے بڑے قطب کو لائے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے نیم کی گٹھلی وہ لگوا کر کے کہیں حضرت دعا کر دے کہ اس سے آم پیدا ہو جائے، پیدا ہوگا؟ بولو بھائی، نہیں پیدا ہوگا۔ تو جب آم نیم کی گٹھلی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ قادر ہے مطلق ہے یا نہیں کہ نیم کی گٹھلی سے آم پیدا کر دے؟ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اصول و ضابطہ بھی ہے کہ نیم سے نیم ہی پیدا ہوگا، آم سے آم ہی پیدا ہوگا، اور کافر سے کافر ہی پیدا ہوگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت آسیہ کا شوہر فرعون ہے، کافر ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین والآخرین ہیں، آپ کے چچا کیا ہیں؟ ابو طالب حالت کفر کے اندر گئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے ادنا عذاب حضرت خواجہ ابو طالب کو دیا جائے گا کہ جو آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا سر کھولنے لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ اللہ کے یہاں سب سے کم ترین عذاب ہے۔ تو جب ہم مسلمان مردوں کا معاشرہ، جب مسلمان عورتوں کا معاشرہ تبدیل ہو جائے، اور اہل یورپ کے سامنے آج کل کا میڈیا بھی کردار ادا کر رہا ہے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ میں نے پچھلے جمعے بات کی تھی نکاح کے اوپر، تو عورتوں نے اس کے اوپر تنقید کی کہ کون مرد ہے جو عدل کر سکتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ماں باپ کے معاملے میں کون عدل کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، ماں کا کہتے ہیں ماں کا دودھ نہیں بخوا سکتے، ماں کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ ماں کی عظمت کو معاف کر سکتا ہے تو کیا کوئی مسلمان ایسا موجود ہے جو یہ اٹھ کر کے کہے کہ میں نے نماز اللہ کے حق کے مطابق پڑھ دی؟ بولو بھائی، کوئی مسلمان مردوں میں عورتوں میں کوئی موجود ہے یہ کہنے کے لیے؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، یا اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، اور تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا. تو آج کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے میں نماز کہاں سے ادا کر سکتا ہوں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نماز کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جب کرنا ہو تو کچھ نہیں ہے، اور جب نہ کرنا ہو تو سو بہانے. جب کرنا ہو تو کچھ نہیں ہے، جب نہ کرنا ہو تو سو بہانے کہ عادل نہیں ہے. قرآن نے تو کیا حکم دیا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تم شادیاں کرو کتنی، دو تین چار. اللہ نے ایک سے شروع نہیں فرمایا، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى، کس سے شروع کیا ہے؟ ارے ڈرو نہیں، یہاں تو بولو اللہ اتنا کیا ڈرنا بھائی، جب آپس کے اندر ازواج مطہرات کے اندر جب جھگڑا ہوا تو دوسروں میں نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم خالی میں گھر نہیں جاؤں گا، پھر نہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ، آگے لیکن شرط اللہ نے کیا رکھی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتے یا کوئی ان کے درمیان میں تم انصاف نہیں کر سکتے تو فَوَاحِدَةً، تب تم ایک کرو گے. لیکن عمومی حکم کس کا دیا، شروع کس سے کیا؟ مثنا سے. ایک تو اللہ کیا شمار ہی نہیں ہے، دو شمار ہے، مثنا اور، بھائی میں غلط بول رہا ہوں تو آپ بتا دیں، قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں. مثنا وثلاث ورباع، فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے، اللہ تعدلوا فواحدة، تو تم ایک کرو، او ما ملکت ایمانکم، اگر اس میں بھی اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو کوئی باندھی لے لو تم. آج چاہے اس چیز، عورتوں نے ماننا تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. خلاف نہ بولو مسلمان ماؤں بہنوں، دیکھو ایک کام نہیں کرتا انسان، اللہ تعالیٰ کیا قابل معافی ہے، لیکن ایک انسان کسی اللہ کے حکم کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. گاڑی نہیں رکھتا مت رکھو کو، لیکن اس کو دل میں برا سمجھو کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں گاڑی رکھ لوں، لیکن گاڑی والے کا اگر مذاق اڑا ہے تو کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جتنے بھی دین کے احکامات ہیں، جتنے بھی ہیں، میں خالی ایک نکاح کی نہیں تمام احکامات کی بات کر رہا ہوں، جب یہ احکامات ہمارے اندر زندہ ہوں گے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا غلبہ عطا فرماتے ہیں. اور انشاءاللہ جو کفر کا سرغنہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ میں قربانی میں اونٹ بھی نہر کرتا ہوں خود، تو اونٹ کو سب سے پہلے جو نہر کیا جاتا ہے وہ سب سے دیر، جتنی تیزی سے خون بہتا ہے اتنی دیر اونٹ کھڑا رہتا ہے، اور اونٹ کو کاٹنا تین جگہ سے سنت ہے، پہلا یہاں، دوسرا بیچ سے، تو تیسرا یہاں سے. تو مسلمانوں نے تو 10 سال پہلے ان کو یہاں سے نہر کر دیا، اب جو خون گر رہا ہے اب وہ اونٹ کفر کے گرنے کا وقت ہے. اگر اس وقت مسلمان مایوس ہو گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان فرو خفاف ہوں وسقال ہوں وجاہد ہوں، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے. وقالوا لا تنفروا بالحرب، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہو، بولو بھائی کر سکتے ہو یا نہیں؟ یہ عذاب جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ظالم حکمرانوں کا جو عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے کہ جن کو نہ مسلمانوں کے مالوں سے کوئی مطلب، نہ جانوں سے کوئی مطلب، ان کا اپنا کوئی بڑا مر جائے فوراً بیان آ جاتا ہے، ویسے جن میں 50-50 مسلمان گلیوں کے اندر مار دیے جائیں، یہ تعصب اور عصبیت یہ خود ڈالتے ہیں، یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اس کے بعد کیا بیان دیتے ہیں، نہیں نہیں عصبیت نہیں کرنی چاہیے، عصبیت تم خود سکھا رہے ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو عصبیت نہیں کرنی چاہیے، आज एक महाजन कहता है मैं महाजन हूँ, फला कहता है मैं सिंधी हूँ, वो कहता है मैं पठान हूँ, वो कहता है मैं बलोची हूँ, क्यों आया? आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में क्या हो रहा है? जुल्म की इंतहा हो गई। ऊपर से अमरीका वाले ड्रोन हमले कर रहे हैं, नीचे से ये कहते हैं कि हम शिद्दत पसंद बदल करके ला रहे हैं। अगर वहां वाले जाए तो कहां जाए? मेरे दोस्तों, थोड़ा एक मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो कि आप गए बाजार, दफ्तर गए, जब वापस आए देखा आपका घर तबाह बर्बाद है, जो आपके अपने थे, प्यारे थे, वो दुनिया से जा चुके। अब आपके दिल पर क्या गुजरेगी? सोचो तो एक मिनट के लिए, सिर्फ आंख बंद करके इतना तसव्वुर करो कि आप दफ्तर गए, वापस आए, वापस आने के बाद जब आप देखते हैं कि आपका घर नहीं है, घर के अंदर जो प्यारे आप छोड़ करके गए थे, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, वो सारे खत्म हो चुके हैं, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? फिर आप क्या नहीं करना चाहोगे? क्या नहीं करना चाहेगा उस वक्त? वो कहेगा मैं उस वक्त सब कुछ कर लूंगा। तो आज के हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोके। ये वजह और सबब तक नहीं पहुंचते, असल तक नहीं पहुंचते। जाहिरी देख लिया, अरे उन्होंने तो इस्लामी निजाम का मुतालबा कर दिया। अगर इस्लामी निजाम का मुतालबा किया है तो तुम्हारे निजाम से बेजारी का इजहार किया है, क्योंकि तुम्हारा निजाम बातिल है। ये निजाम निजाम बातिल है, काफिराना निजाम है ये। 48 औरतों की इज्जत लूटने वाले के लिए एक साल की सजा। الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده। अल्लाह ताला क्या इशारा फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर कि फरमाया अगर शादीशुदा मर्द औरत जिना कर ले तो हर एक के लिए 100 खोड़े, एक मरतबा जिना करने के ऊपर। और उस शख्स ने 100 दफा जिना किया है और वो भी मुर्दा के साथ। उसके लिए हमारे यहाँ कानून के अंदर क्या है, शिद्दत मौजूद है कि एक साल की उसके लिए सजा है और उसके लिए उखला मौजूद है। इस निजाम की बर्बादी सबसे बड़ी इसी चीज में कि कातिल कहता है मैंने कत्ल किया है, दूसरा शख्स कहता है 1,00,000 पे मैं तेरा केस लड़ने के लिए तैयार हूं। ये निजाम बातिलाना निजाम है, काफिराना निजाम है। आज क्या कहते हैं, हमें खुमैनी का इस्लाम चाहिए। किस चीज का, किस निजाम का मुतालबा कर रहे हो? अल्लाह के बंदो ये सोचो, इस्लाम का मुतालबा करो। इस्लाम किसी का नहीं है। जिस शख्स के निजाम का मुतालबा कर रहे हो, फिर बाद में बात करूंगा, अभी वक्त भी ज्यादा हो रहा है। उस शख्स ने सहाबा इकराम के बारे में जो जबान अल्फाज किए वो नाकाबिले बयान है, वो नाकाबिले बयान है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो बज़ाहिरन जो दुनिया को दिखाने के लिए, मुसलमानों को बताने के लिए दिखाया जा रहा है कि ईरान और अमरीका की लड़ाई है, अगर लड़ाई होती तो कब के हमला हो चुका होता, जब इराक अफगानिस्तान पे हो सकता है वहां क्यों नहीं हुआ? इसी से पता चलता है कि क्या है, ये नूरा कुश्ती है दिखाने के लिए, अंदर से कुछ और है। फिर बाद में बात करेंगे। अल्लाह ताला जो हम मैंने कहा और आपने सुना, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला इखलास के साथ, कामिल यकीन के साथ दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो चीज़ जो अमल नहीं हो सकता है अल्लाह, हम उसके ऊपर तेरे से माफी के तलबगार हैं, लेकिन जो हो सकता है अल्लाह उसके ऊपर हमें माफ़ फरमा और जो हमें अमल किए उनको कबूल फरमा। بچے سے بہت زیادہ وقت کا میں دعا کر لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم كن لنا ولا تكن علينا۔ اللهم لا تردنا خاسرين۔ اللهم لا تردنا خائبين۔ يا الله ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ يا الله ہم ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ نظام خلافت عطا فرما اور یہ نظام جہالت سے ہمیں خلاصی عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما اور جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اور جو ظالم ہیں ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کے اوپر یہ موت عطا فرما, استقامت علی الدین نصیب فرما اور دین کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو اولیاء تو نے اس دنیا کے اندر ہمیں عطا فرما, یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم فرما. یا اللہ کافرین کی قدر کی توفیق عطا فرما اور ان کی برکتوں سے ہمیں اسلام کے اوپر یا اللہ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری موت آئے تو حالت اسلام کے اندر آئے, حالت ایمان کے اندر آئے اور اس حالت کے اندر آئے کہ یا رب ہم جب تیرے سامنے پیش ہوں تو ہم تو ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ تو ہمیں دیکھ کر کے اپنے چہرے مبارک کو ہم سے پھیر لے. یا اللہ پھر اس دن کون ہمارا بچنے والا ہوگا, کون ہمیں معاف کرنے والا ہوگا, کون ہماری سفارش کرنے والا ہوگا. یا اللہ تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اللهم انصر المجاهدين من كل مكان في الارض وفوق كل ارض وتحت كل سماء. یا اللہ تمام عالم اسلام کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ سارے عالم اسلام کے سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما, کفر کو مغلوب فرما, اسلام کو عزت عطا فرما, مسلمانوں کو عزت عطا فرما, کفر کو ذلت نصیب فرما, ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ تیری طاقت میں کمی نہیں, یا اللہ تیری عزت کے اندر کمی نہیں. یا اللہ تو عرش کا مالک ہے, یا اللہ تو فرش کا مالک ہے, یا اللہ تو ہماری جانوں کا مالک ہے. یا اللہ تو جب چاہے یا اللہ ان کافروں کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے. یا اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا, مسلمانوں کو دوبارہ سے سر اٹھا کر جی کر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما, یا اللہ ہماری مدد فرما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب الزم العذاب. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب الزم العذاب. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. ہر عالم اسلام کے اوپر رحم فرما. یا اللہ خاص طور پر ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ دین کو کامل عطا فرما. یا اللہ تقبل منا. یا اللہ میرے دادا اور میرے والد صاحب اور میری والدہ اور جناب میر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ان بڑوں کا سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم رہ. یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ میرے والدین کو اور جو یہاں حاضرین موجود ہیں اور حاضرات جو خواتین موجود ہیں ہم سب کے والدین کو یا اللہ تاجر حیات عطا فرما, ان کا سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم رہ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.